بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان امان، آج اپریل 1979 کی 6 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ العنکبوت کی آیت 8 سے ہو رہا ہے. 2:9-2. آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں دو گروہوں کے ٹکراؤ کا ذکر چلا رہا ہے. اور سابقہ آیات کیا سارے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے تو بنیادی اس کی تعلیم یہ ہے، وہ انسانوں کو دو ہی گروہوں میں تقسیم کرتا ہے. اس نے کہا ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا وَمِنْكُمْ كَافِرِينَ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنِينَ. تو دو گروہ ہیں، ایک وہ ہیں جو خدا کے بتائے ہوئے اس پروگرام پہ، اس اصول پہ یقین رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو اس سے انکار کرتے ہیں. گروہ ہی دو ہیں، اور یہی بنیاد ہے جسے آپ دو قومی نظریہ کہتے ہیں. وہ کسی خاص ملک کے اندر دو قومیں نہیں ہوتی، ہوتی تو بہرحال ہر جگہ ہیں، لیکن قرآن نے تو پوری نو انسانی کو دو صنفوں میں، دو قسموں میں تقسیم کر دیا ہوا ہے. ایک وہ جو خدا کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اس اصول پہ پہلے یقین رکھتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اس کے خلاف جاتے ہیں. کیسے باشد دنیاوی نقطۂ نگاہ سے ان کو مذہبوں میں تقسیم کر دیجئے، قوموں میں تقسیم کر دیجئے، گروہوں میں تقسیم کر دیجئے، وہ دو ہی شکیں بتاتا ہے. انسانیت دو شکوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، جو میں نے عرض کیا ہے کہ یہی وہ دو شکیں ہیں جس کے مطابق انسانیت دو قومی نظریے میں بٹ جاتی ہے. دو قومی نظریے کی بنیاد اس پہ ہے، قرآن کی بنیادی تعلیم ہے یہ. اب یہ جو چیز ہے کہ منکم مومن، تم میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو ترجمہ تو ہم نے کیا ہے ایمان لانے والے، اور پھر اپنے آپ کو فریب دے لیا کہہ کے کہ وہ تو ہوئے ہم، اور دوسرے جو انہوں نے کہا کافر وہ ہوئے ہندو. وہ بھی جب ہم دوسرے ملک میں آ گئے تو جب وہاں رہتے تھے تو ساری جنگ ہی اس پہ تھی، وہ کہتے تھے کہ وہ وہاں رہنے والے ہندو ہیں مسلمان. ہمارے یہ نیشنلسٹ علماء یہ کہتے تھے کہ وہ تو سارے ایک قوم ہی ہیں وہاں کے، یعنی وہاں وہ دو قومیں بھی ختم ہو گئے. لیکن جہاں ہم اب دو قومیں کہتے بھی ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم تو ہو گئے مومن اور وہ ہو گئے کافر، جھگڑا ختم. اپنے آپ کو جب مومن کہہ لیا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا تھا. تو سوال یہ نہیں ہے، وہ کون سی چیز ہے بنیادی جسے تسلیم کرنے سے یہ گروہ مومن کہلا سکتا ہے یا اسے ایمان کہا جاتا ہے، اور وہ دوسری کون سی چیز ہے جس کی بنا پہ آپ کہیں گے کہ وہ مومن نہیں ہے، نہ ماننے والے ہیں. تفصیل میں جائیے تو ہمیں تو یہ بتایا جائے گا، اور واسطے بھی قرآن میں ہے کہ اللہ پہ ایمان، اس کی کتاب پہ ایمان، رسول پہ ایمان، ملائکہ پہ، آخرت پہ ایمان، یہ تو اجزاء ہیں اس کے. جس چیز کے یہ اجزاء ہیں وہ کیا ہے؟ اصل تو وہ ہے، یہ اجزاء ایمان ہے. بنیادی چیز ایک ہی ہے جس سے انسانوں کی تقسیم ہوتی، اور وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت 78. یعنی ویسے تو سارے قرآن میں یہ ہے، جامعہ طور پر ایک آیت کے اندر دیا ہوا ہے کہ یہ ہے جسے تسلیم کرنے سے، جس کے مطابق زندگی بسر کرنے سے صاحب ایمان یا مومن کہلا سکتا ہے، اس سے انکار کرنے سے کفر لازم آتا ہے، کافر کہلاتا ہے. کیا ہے وہ اصول؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. یہ ہے جی بنیادی چیز، جس کے ماننے سے ایمان آتا ہے، مومن کہلایا جاتا ہے. یہ گروہ یا یہ قوم الگ بنتی ہے، اسے نہ ماننے سے دوسرا گروہ ہوتا ہے. کیسے باشد نام خواب اپنا مسلمانی کیوں نہ رکھ. اس آیہ جلیلہ کے معنی یہ ہے کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے, کسی انسان کو. اور آگے انسانوں نے تین قسمیں بتائی جامع طور پر, خواہ انہیں قوانین سازی کے اختیارات حاصل ہوں, خواہ انہیں حکومت کے اختیارات حاصل ہوں, اور خواہ وہ نبی بھی کیوں نہ ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ ان تینوں گروہوں کے اندر سارے ہی صاحب اقتدار آ گئے. یہ جو ہمارے ہاں جوڈیشری اور ایگزیکٹو کہتے ہیں وہ تو کتاب اور حکم کے اندر آ گئے, قانون سازی اور قانون کے عمل کرانے والی بات نہ بھولو. اور دوسری چیز آ گئی مذہب, جسے آپ کہتے ہیں مذہب کی انتہا جہاں پہنچتی ہے نبوت کہہ دیا. اب اتنے حصے کو پھر دوہرا لیجیے کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے, کس کا حق حاصل نہیں ہے آگے بتاتا ہے, خواہ انہیں قوانین سازی کے اختیارات حاصل ہوں, خواہ وہ ضابطہ خواہ وہ نظم حکومت کے اوپر اقتدار رکھتے ہوں, وہ نبی بھی کیوں نہ ہو, کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان سے کہے کہ میری اطاعت کرو. عزیزان ایمان, اسلام یا قرآن شرف انسانیت کو مستحکم کرنے کا ضابطہ, تقریم انسانیت کے لیے مساوات جسے کہتے ہیں, مساوات ایک جیسی شکل اور ایک جیسے لباس کا نام نہیں ہے. مساوات کے معنی ہے ایک جیسی تکریم, ایک جیسی عزت. کوئی انسان جب کسی دوسرے انسان سے اپنی عطایت کرائے تو اب ظاہر ہے کہ یہ مساوی تکریم نہ رہی, ان کا مقامی مساوی نہ رہا. یہ شرف انسانیت کے خلاف کرا گیا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے جھکے. تو جھکا جب غیر کے آگے, نہ من تیرا نہ تن, غلط کرم نہ بنی آدم. ہم نے ہر بنی آدم کو جسے آپ انسان کہیں گے یکساں واجب التکریم پیدا کیا ہے. تکریم کے منافی یہ بات ہوگی کہ کوئی انسان دوسرے انسان سے اپنی حفاظت کرائے, کہا کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں. یہ تقسیم کار کہہ لیجئے کہ کچھ قوانین وضع کرنے والے, کچھ ان کے انتظامیہ والے ان کو نافذ کرنے والے, اور تیسرا گروہ جس کو آپ مذہبی کہہ سکیے نزدیک پیشوائیت آج کے یہ ختم نبوت کے بعد, ہاں نبی بھی کیوں نہ ہو. بڑی عظیم چیز ہے, ان پہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی انسان سے دوسرے انسان سے اپنی حقائق کرائے. کرنا یہ ہوگا ولیکن کونوا ربانیین, ان سب کو یہ کہنا چاہیے بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون, ان سب کو کہنا یہ چاہیے کہ تم خدا کی عطایت کرو. اب خدا کی عطایت وہ ایبسٹریکٹ سی چیز ہے, خدا ہمارے سامنے نہیں ہے, ہمیں کچھ براہ راست حکم نہیں دیتا, ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں. تو وہ خدا کی عطایت عملاً کیسے ہوگی, بما کنتم تعلمون الکتاب اور بما کنتم تدرسون, اس کتاب کی بنا پر جسے تم پڑھتے بڑھاتے بھی ہو, جس کی اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارتے ہو, اس کتاب کی عطایت جو ہے وہ ہے خدا کی عطایت. اس کے سوا کوئی اور عطایت انسان کی عطایت ہے, اور اس کا کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے سے عطایت کرائے. عطایت کرانے والا, عطایت کرنے والا دونوں کفر کے زمرے میں چلے جاتے ہیں. عزیزان ایمان, قرآن نے یہ کہا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, جو لوگ خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, حکومت نہیں بناتے, وہی ہیں جن کو کافر کہا جاتا ہے. تو کفر اور ایمان میں خط امتیاز یہ ہے. اس آیت آیہ جلیلہ نے یہ کہا کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی انسان سے اپنی عقائد کرائے, اپنا حکم منوائے. اور وہاں یہ کہہ دیا کہ یہ عطایت اور یہ حکم تو خدا کے کتاب کی خدا کی کتاب کی ہے. جو ایسا نہیں کرتا بلائے گا ہوں ان کافروں کو. یہ اصول یاد رکھیے, یہ ہے ایمان اور کفر. تو اب دو گروہ دنیا میں اس نے بتا دیے کہ ایک تو وہ ہے جو خدا کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے کرتے ہیں, اس کے مطابق نظام قائم کرتے ہیں, اس کے مطابق چلاتے ہیں. یہ ایک گروہ ہو گیا, ایک کتاب خداوندی اس کی اطاعت. اور اسے اگر چھوڑ دیجئے تو باقی جتنے بھی اور ہیں, خواہ وہ کسی نام سے کسی انسان کی اطاعت کریں, وہ دوسرے زمرے کے اندر, جسے اس نے کفر کہہ دیا. اس اصول کو پیش نظر رکھیے تو یہ سارا تنازع ختم ہو جاتا ہے کفر اور اسلام کا, کفر اور ایمان کا. ایسی بنیادی چیز قرآن نے دے دی ہے جس میں کسی شک و شبہ, ابہام, التباس یا کسی قسم کی, یعنی کوئی ایبسٹریکٹ چیز نہیں رہی کہ ذہنی نظری یا عقائد کی چیز ہو, یہ ایک عملی چیز ہے. یہ ہے وہ بنیاد جس پہ اس نے کہا ہے کہ دو گروہ ہوتے ہیں اور یہ دو ہی گروہ ہیں کہ جن کا وہ ٹکراؤ بتاتا چلا جاتا ہے انسانوں میں. ایک وہ جو انسانوں سے اپنی عقائد کرائے, اپنا حکم بنوائے, دوسرے مقابل میں وہ جو یہ کہے کہ نہیں, یہ چیز شرف انسانیت کے منافی ہے, کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے, اور تم اور ہم دونوں بما کنتم ربانیین, کہ آؤ ہم تم سارے مل کے خدا کی عطایت کرنے والے بنے, ہم تم سارے مل کے. یہاں بھی کوئی عطایت کرانے والا نہیں ہوتا, وہ خود بھی عطایت کر رہا ہوتا ہے. یہ ہے جی بنیادی چیز. میں نے یہ اس لیے یہاں صراحت سے بات کہنی ضروری سمجھی کہ اگلی آیت ایسے آتی ہے, اگر یہ بات ذہن میں نہ ہو تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آیت درمیان میں آئی کیسے. اور یہی وہ مقامات ہیں جہاں پہنچ کے ہمارے ہاں کے ارباب دین مذہب بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ قرآن میں تو ربط نہیں ہے صاحب. یہاں وہ کہیں مکے کی بات کر رہا ہے, پھر حضرت نوح کا قصہ لے آتا ہے, درمیان میں وہ تصویر کائنات بیان کر رہا ہوتا ہے, ادھر آتے ہیں تو کوئی مالدان کا قصہ لے آتا ہے درمیان میں. یعنی بڑی بے رب سی چیزیں ہیں ایسے, جہاں کو جاتے کہہ دیا جاتے کہہ دیا. ٹھیک ہے بھائی, آپ کو شاید اس کا علم نہیں ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو دارالعلوم ہیں جہاں سات سات دس دس سال کی تعلیم کے بعد وہ فاضل ہوتے ہیں, فارغ التحصیل ہوتے ہیں, دستار بندی ہوتی ہے, دس سال کے نصاب میں ان کے ہاں قرآن کریم نصاب میں داخل نہیں ہو. کیا آپ کو تعجب ہے؟ ان سے پوچھ لیجیے گا. آخری سال میں صرف سورہ بقرہ کی ایک تفسیر ہے بیضاوی کی, سورت ایک سورت کی, وہ تبرکن آخری سال میں بس اتنی ہے جو ان کو پڑھا دی جاتی ہے. ایک تفسیر سورہ بقرہ کی صرف دس سال میں قرآن نصاب میں نہیں ہوتا. یہ ہے وہ بنیادی چیز. اب آئیے پیچھے سے چلا آ رہا تھا یہ جس نے کہا تھا کہ آصف الناس ہوئیں یوتر کو آمن نہ وہ لا قانون. کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے بس معاملہ ختم ہوا, یہ چھوڑ دیے جائیں گے, کہہ دیا جائے گا کہ لیجیے یہ پاس اور چلے جائیے جنت میں؟ یہ کہا یہ بات نہیں ہے, یہ تو بھٹیوں میں سے گزر کے جانا پڑتا ہے, تفالیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے. جب یہ ملاوٹ والا سدھات سونا اور کندن بنتا ہے تو یہ ٹکراؤ تھا نا, جو بھٹیاں ہیں تفالیاں ہیں جتنی بتائیں. اب یہ کہتا چلا آ رہا ہے درمیان میں, اب جو آیت آگے جہاں سے آج کا درد شروع ہوتا ہے, مجھے آج معاف رکھیے گا, مجھے جلدی یہ دم پھول رہا ہے, طبیعت میں لکھیے. وسائن انسان بے والے رہے ہے حسن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. غیر خدا کی عطایت جو ہے اس نے اس کی بنیاد لی ہے جہاں بات یہ شروع کر. بچے کے عقائد, اس کے خیالات, اس کے نظریات, یہ کم مرتب ہوتے ہیں, جب یہ ہنوز ماں کے گود میں ہوتا ہے, گھٹنے میں چل رہا ہوتا ہے, وہاں سے شروع ہوتے ہیں. جس قسم کے خیالات ماں باپ رکھتے ہوں یا اس گھر کی فضا میں ہوں, بچہ پیدائشن وہ خیالات لے کے بڑا ہوتا ہے. خیالات کی بنیاد وہاں پڑتی ہے, یہ ہے قرآن عزیز من. کہا مال ایسا لگا بہی علم نے اس آیت, پوچھو نہیں کس طرح سے چمک کی چیز پیدا ہوتی ہے, ذرا سی اس میں تدبر کی ضرورت ہے, تفکر کی ضرورت ہے. قرآن کہا وہ زمانہ کہ جس میں ہنوز تمہیں علم حاصل نہیں ہوتا, اس زمانے میں یہ ماں باپ جو ہیں یہ خیالات پختہ کر دیتے ہیں. اور اس قسم کا ماحول یا ماں باپ تو خیر کسی خوش نصیب بچے کو میسر آئے کہ وہ توحید کے خیالات وہاں ہوں, یعنی ایک خدا کی عطایت کے خیالات وہاں ہوں. شاید ہی اس دور میں تو ہمارے یہاں کوئی گرانا شاید ملتا ہی نہیں, نہ ملے. بچپن میں بچے کے ذہن میں جو عقائد اور خیالات راسخ کیے جاتے ہیں, ہمارے سب گھروں کے اندر آپ دیکھیں گے انسانوں کی عطایت ہوتی ہے, کسی شکل میں آپ اسے کہہ دیں. یہ دو باتیں ہوں گی, پھر کیا کریں گے حضیرہ نے مان. نفی اور اثبات جو ہے دو چیزیں قرآن نے یہاں اکٹھی کر کے زندگی کے سارے مقاصد جو ہے ان کا احاطہ کر دیا. دانو کفر اندا ان ہم سے پہلی چیز یہ ہوگا, یہ ہوگی کہ جو ان میں نام واریاں پیدا ہوئی ہوں گی ہم ان کو مٹا دیں گے, وہی سیاحت جو. اب یہ چیز نیگیٹو تو ہو گئی کہ تفریق نہیں کی جائے گی, پازیٹو کیا بات ہوگی, عملاً کیا چیز ہوگی. والا نجزیہم احسن الذی کانوا یعملون, تو سیاحت کے مقابلے میں آسان آ گیا. کانوا یعملون یہ بات نہیں ہے کہ وہ خود اپنی طرف سے یہ کرتا چلا جاتا, وہ ہمارے پروگرام کے مطابق جب وہ کام کریں گے, جو کام کریں گے وہ اس پروگرام کے مطابق, اس کا پھر نتیجہ پازیٹو مثبت یہ ہوگا کہ ان کے معاشرے کے اندر حسن پیدا ہوتا چلا جائے گا. حسن تو نامی سے ہی پروپورشن کا ہوتا ہے, مساوات کے معنی یہ بھی نہ ہوئے تھے کہ وہ گرا گھوڑا سا دیتی بچے, یعنی تقسیم عمل جو ہے وہ ہے اصل شے جو ہے, وہ اجزاء جو نسخے کے ہوتے ہیں اس ان اجزاء میں ایک تناسب ہوتا ہے, پروپورشن ہوتی ہے. یہ بڑی ضروری چیز ہے شفا کے لیے. تشخیص مرض کے بعد نسخہ تجویز جب ہوتا ہے, اب تو وہ دوری چلا گیا جب نسخے لکھے جاتے تھے. ہمارے اطبا تو اب بھی یہ کرتے ہیں کہیں کہیں, پہلے ڈاکٹر کی نسخہ ہی لکھتے تھے, تو وہ بہت سی دوائیاں پہلے دکھتے تھے. اور ہم نے دیکھا ہے طبیبوں کو دلی میں تو ان کا بڑا عروج, وہ ان کے شاگرد جو تھے نسخہ تو وہ بھی لکھ دیتے تھے, پاس بیٹھے ہوئے ہی انہوں نے دیکھا کہ یہ تشخیص کی ہے وہ لکھ دیتے, اس کے بعد وہ طبیب کو دکھاتے تھے اور وہ بیٹھ جاتا تھا جی سوچ کے, بعض دن آگے تو اس نے لکھ دیا تین ماہ سے دو ماہ سے دو, کئی جگہ وہ کھڑا ہوتا تھا, تین دانے منقطع تھے پھر کاٹتا تھا دو دانے. یہ ہوتی تھی حقیقت میں وہ طب کے بعد حکمت جسے کہتے ہیں, یہ طبیب حکیم ہوتا ہے نا, یہ توازن اس میں پیدا کرنا, پروپورشن پیدا کرنا, دوسرے کا حسن برقرار رکھنا. ہم نے دیکھا کہ وہ دوسرے دن آیا اور اس نے یہ کہا کہ صاحب اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا. اس نے دیکھنے کے بعد اسے کہہ دیا کہ وہ منقطع چار دانے کر دو. اتنا ہی نہیں, میں نے دیکھا ان سے باتوں مجھے اس میں طب میں بھی کچھ درد تھا. بچپن میں یہ جو تعلیم ہوا کرتی تھی نا ہماری پیڑھی تھی اس میں طب بھی ہوتی تھی, تو اس لیے بھی میں ان حکما کے حکیم اجمل خان مرحوم وغیرہ جو تھے ان کے پاس بھی جا جاتا گھر پر. اس نے کہا کہ صاحب کچھ فائدہ نہیں ہوا. کہا کہ کیسے پیا تھا؟ آپ نے کہا تھا نا کہ گرم اس کو جوش دے کے پینا. کہنے کے ٹھیک ہے, اب بھاپ نکال کے پینا. بس ان کی اصطلاحیں ہوتی تھی, ٹھنڈا پیا تھا فسانڈا کنکنا کر کے پینا, اس نے بھاپ نکال کے پیا اور آرام ہو گیا. تو میں ان سے پوچھ لیا کرتا تھا جو یہ کیا, تو وہ کہتے تھے کہ اس کے اندر جو صحیح تناسب ہے نا اس میں کچھ فرق ہے, اس طرح سے وہ پورا ہو جاتا ہے. بڑی چیز ہے جی. قرآن نے کہا ہے کہ خدا نے کہ تم کائنات میں نگاہ دوڑا کے دیکھو کہیں تمہیں عدم تناسب نظر نہیں آئے گا. کہا یہ پہلی چیز تو تھی کہ وہ جو ناہمواریاں تم نے پیدا کی تھی انسان اور انسان نے ان سے دور کیا, اور اس کے بعد آگے یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے جیل خانہ بنا دیا کہ صبح سب کو وہ بالٹی میں ڈال اور وہ مٹی ملی ہوئی ہوتی دو دو بس یہ بھی تو مساوات, یہ مساوات ہوتی ہے نا جیل خانے کی, مساوات ایسی ہوتی ہے. نَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس پروگرام کے مطابق عمل کیا تو ہم نے صحیح توازن پیدا کر دیا معاشرے کے اندر. کمہار اپنا کام کرے, لوہار اپنا کام کرے, زمیندار اپنا کام کرے, یہ سارا کچھ یہ کرتا رہے, لیکن ان کے اندر ناہمواری یا تفاوت نہ تعاون ہو ایک دوسرے کے ساتھ. کہا یہ ہے وہ بات آگے اور درمیان میں بات آگے تو نہیں درمیان میں آتی ہے لیکن بات لمبی ہو جائے گی اور وقت ہو گیا ہے. آج ہم سورہ العنکبوت کی آیت 7 تک آ گئے ہیں, آج سے آئیں گے. ہاں تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان نام, آج اپریل 1979 کی 6 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ العنکبوت کی آیت 8 سے ہو رہا ہے. 2-9-8. آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں دو گروہوں کے ٹکراؤ کا ذکر چلا رہا ہے, اور سابقہ آیات کیا سارے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے تو بنیادی اس کی تعلیم یہ ہے, وہ انسانوں کو دو ہی گروہوں میں تقسیم کرتا ہے. اس نے کہا ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا وَمِنْكُمْ كَافِرُونَ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنُونَ. تو دو گروہ ہیں, ایک وہ ہیں جو خدا کے بتائے ہوئے اس پروگرام پہ اس اصول پہ یقین رکھتے ہیں, اور دوسرے وہ ہیں جو اس سے انکار کرتے ہیں. گروہ ہی دو ہیں اور یہی بنیاد ہے جسے آپ دو قومی نظریہ کہتے ہیں. وہ کسی خاص ملک کے اندر دو قومیں نہیں ہوتی, ہوتی تو بہرحال ہر جگہ ہے, لیکن قرآن نے تو پوری نو انسانی کو دو صنفوں میں, دو قسموں میں تقسیم کر دیا ہوا ہے. ایک وہ جو خدا کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اس اصول پہ پہلے یقین رکھتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں, اور دوسرے وہ جو اس کے خلاف جاتے ہیں. کیسے باشد دنیاوی نقطۂ نگاہ سے ان کو مذہبوں میں تقسیم کر دیجئے, قوموں میں تقسیم کر دیجئے, گروہوں میں تقسیم کر دیجئے, وہ دو ہی شکیں بتاتا ہے. انسانیت دو شکوں میں تقسیم ہو جاتی ہے, جو میں نے عرض کیا ہے کہ یہی وہ دو شکے ہیں جس کے مطابق انسانیت دو قومی نظریے میں بٹ جاتی ہے. دو قومی نظریے کی بنیاد اس پہ ہے, قرآن کی بنیادی تعلیم ہے یہ. اب یہ جو چیز ہے کہ منکم مومنین, تم میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو ترجمہ تو ہم نے کیا ہے ایمان لانے والے, اور پھر اپنے آپ کو فریب دے لیا کہہ کے کہ وہ تو ہوئے ہم, اور دوسرے جو انہوں نے کہا کافر وہ ہوئے ہندو. وہ بھی جب ہم دوسرے ملک میں آ گئے تو جب وہاں رہتے تھے تو ساری جنگ ہی اس پہ تھی, وہ کہتے تھے کہ وہ وہاں رہنے والے ہندو اور مسلمان. ہمارے یہ نیشنلسٹ علماء یہ کہتے تھے کہ وہ تو سارے ایک قوم ہی ہیں وہاں کے, یعنی وہاں جو دو قومیں بھی ختم ہو گئے. لیکن جہاں ہم اب دو قومیں کہتے بھی ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم تو ہو گئے مومن اور وہ ہو گئے کافر, جھگڑا ختم. اپنے آپ کو جب مومن کہہ لیا تو معاملہ ختم ہو گیا. تو سوال یہ نہیں ہے, وہ کون سی چیز ہے بنیادی جسے تسلیم کرنے سے یہ گروہ مومن کہلا سکتا ہے یا اسے ایمان کہا جاتا ہے,
اور وہ دوسری قوم سے جی ہے جس کی بنا پہ آپ کہیں گے کہ وہ مومن نہیں ہیں, نہ ماننے والے ہیں. تفصیل میں جائیے تو ہمیں تو یہ بتایا جائے گا, اور واسطے بھی قرآن میں ہے کہ اللہ پہ ایمان, اس کی کتاب پہ ایمان, رسول پہ ایمان, ملائکہ پہ, آخرت پہ ایمان, یہ تو اجزاء ہیں اس کے. جس چیز کے یہ اجزاء ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اصل تو وہ ہے, یہ اجزاء ایمان ہیں. بنیادی چیز ایک ہی ہے جس سے انسانوں کی تقسیم ہوتی, اور وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت 78. یعنی ویسے تو سارے قرآن میں یہ ہے, جامعہ طور پر ایک آیت کے اندر دیا ہوا ہے کہ یہ ہے جسے تسلیم کرنے سے, جس کے مطابق زندگی بسر کرنے سے صاحب ایمان یا مومن کہلا سکتا ہے, اس سے انکار کرنے سے کفر لازم آتا ہے, کافر کہلا سکتا ہے. کیا ہے وہ اصول؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. یہ ہے جی بنیادی چیز, جس کے ماننے سے ایمان آتا ہے, مومن کہلایا جاتا ہے. یہ گروہ یا یہ قوم الگ بنتی ہے, اسے نہ ماننے سے دوسرا گروہ ہوتا ہے. کسے باسے نام خواب اپنا مسلمانی کیوں نہ رکھ. اس آیہ جلیلہ کے معنی یہ ہے کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے, کسی انسان کو. اور آگے انسانوں میں تین قسمیں بتائی جامع طور پہ, خواہ انہیں قوانین سازی کے اختیارات حاصل ہوں, خواہ انہیں حکومت کے اختیارات حاصل ہوں, اور خواہ وہ نبی بھی کیوں نہ ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ ان تینوں گروہوں کے اندر سارے ہی صاحب اقتدار آ گئے. یہ جو ہمارے ہاں جوڈیشری اور ایگزیکٹو کہتے ہیں, وہ تو کتاب اور حکم کے اندر آ گئے. قانون سازی اور قانون کے عمل کرانے والی بات نہ ہو. اور دوسری چیز آگے مذہب, جسے آپ کہتے ہیں مذہب کی انتہا جہاں پہنچتی ہے نبوت کہہ دیے. اب اتنے حصے کو پھر دوہرا لیجیے کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے. کس کا حق حاصل نہیں ہے؟ آگے بتاتا ہے, خواہ انہیں قوانین سازی کے اختیارات حاصل ہوں, خواہ وہ ضابطۂ, خواہ وہ نظم حکومت کے اوپر اقتدار رکھتے ہوں, وہ نبی بھی کیوں نہ ہوں, کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان سے کہے کہ میری اطاعت کرو. عزیزان امام, اسلام یا قرآن شرف انسانیت کو مستحکم کرنے کا ضابطہ, تقریم انسانیت کے لیے, مساوات جسے کہتے ہیں. مساوات ایک جیسی شکل اور ایک جیسے لباس کا نام نہیں ہے. مساوات کے معنی ہے ایک جیسی تکریم, ایک جیسی عزت. کوئی انسان جب کسی دوسرے انسان سے اپنی عطایت کرائے تو اب ظاہر ہے کہ یہ مساوی تکریم نہ رہی, ان کا مقام مساوی نہ رہا. یہ شرف انسانیت کے خلاف چلا گیا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے جھکا. تو جھکا جب غیر کے آگے, نہ من تیرا نہ تن. غلط کرم نہ بنی آدم, ہم نے ہر بنی آدم کو جسے آپ انسان کہیں گے یکساں واجب التکریم پیدا کیا ہے. تکریم کے منافی یہ بات ہوگی کہ کوئی انسان دوسرے انسان سے اپنی حکایت کرائے. کہا کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے. یہ تقسیم کار کہہ لیجئے کہ کچھ قوانین وضع کرنے والے, کچھ ان کے انتظامیہ والے, ان کو نافذ کرنے والے, اور تیسرا گروہ جس کو آپ مذہبی کہہ سکیے, مذہبی پیشوائیت آج کے یہ ختم نبوت کے بعد. ہاں نبی بھی کیوں نہ ہو, بڑی عظیم چیز ہے. اسے حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی انسان سے دوسرے انسان سے اپنی عطایت کرائے. کرنا یہ ہوگا
ولیکن کونو ربانیین، ان سب کو یہ کہنا چاہیے، بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون، ان سب کو کہنا یہ چاہیے کہ تم خدا کی اطاعت کرو. اب خدا کی اطاعت وہ ایبسٹریکٹ سی چیز ہے، خدا ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمیں کچھ براہ راست حکم نہیں دیتا، ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں. تو وہ خدا کی عطایت عملاً کیسے ہوگی؟ دما کنتم تعلمون الکتاب و دما کنتم تدرسون، اس کتاب کی بنا پر جسے تم پڑھتے پڑھاتے بھی ہو، جس کی اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارتے ہو، اس کتاب کی عطایت جو ہے وہ ہے خدا کی عطایت. اس کے سوا کوئی اور عطایت انسان کی عطایت ہے، اور اس کا کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ دوسروں سے عطایت کرائے. عطایت کرانے والا، عطایت کرنے والا، دونوں کفر کے زمرے میں چلے جاتے ہیں. عزیزان من، قرآن نے یہ کہا ہے کہ مَن لَم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، حکومت نہیں بناتے، وہی ہے جن کو کافر کہا جاتا ہے. تو کفر اور ایمان میں خط امتیاز یہ ہے. اس آیت آیہ جلیلہ میں یہ کہا کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی انسان سے اپنی عطایت کرائے، اپنا حکم منوائے. اور وہاں یہ کہہ دیا کہ یہ عطایت اور یہ حکم تو خدا کی کتاب کی، خدا کی کتاب کی ہے. جو ایسا نہیں کرتا اولئک هم الکافرون. یہ اصول یاد رکھیے، یہ ہے ایمان اور کفر. تو اب دو گروہ دنیا میں اس نے بتا دیے کہ ایک تو وہ ہے جو خدا کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اس کے مطابق نظام قائم کرتے ہیں، اس کے مطابق چلاتے ہیں. یہ ایک گروہ ہو گیا، ایک کتاب خداوندی، اس کی عطایت. اور اسے اگر چھوڑ دیجئے تو باقی جتنے بھی اور ہیں، خواہ وہ کسی نام سے کسی انسان کی عطایت کریں، وہ دوسرے زمرے کے اندر، جسے اس نے کفر کہہ دیا. اس اصول کو پیش نظر رکھیے تو یہ سارا تنازع ختم ہو جاتا ہے کفر اور اسلام کا، کفر اور ایمان کا. ایسی بنیادی چیز قرآن نے دے دی ہے جس میں کسی شک و شبہ، ابہام، التباس یا کسی قسم کی، یعنی کوئی ایبسٹریکٹ چیز نہیں رہی کہ ذہنی، نظری یا عقائد کی چیز ہو، یہ ایک عملی چیز ہے. یہ ہے وہ بنیاد جس پہ اس نے کہا ہے کہ دو گروہ ہوتے ہیں، اور یہ دو ہی گروہ ہیں کہ جن کا وہ ٹکراؤ بتاتا چلا جاتا ہے انسانوں میں. ایک وہ جو انسانوں سے اپنی عطایت کرائے، اپنا حکم منوائے، دوسرے مقابل میں وہ جو یہ کہے کہ نہیں، یہ چیز شرف انسانیت کے منافی ہے، کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے. اور تم اور ہم دونوں، بما کنتم ربانیین، کہ آؤ ہم تم سارے مل کے خدا کی عطایت کرنے والے بنے، ہم تم سارے مل کے. یہاں بھی کوئی عطایت کرانے والا نہیں ہوتا، وہ خود بھی عطایت کر رہا ہوتا ہے. یہ ہے جی بنیادی چیز. میں نے یہ اس لیے یہاں صراحت سے بات کہنی ضروری سمجھی کہ اگلی آیت ایسے آتی ہے، اگر یہ بات ذہن میں نہ ہو تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آیت درمیان میں آئی کیسے. اور یہی وہ مقامات ہیں جہاں پہنچ کے ہمارے ہاں کے ارباب دین مذہب بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ قرآن میں تو ربط نہیں ہے صاحب. یہاں وہ کہیں مکے کی بات کر رہا ہے، پھر حضرت نوح کا قصہ لے آتا ہے، درمیان میں وہ تصویر کائنات بیان کر رہا ہوتا ہے، ادھر آتے ہیں تو کوئی مالدان کا قصہ لے آتا ہے درمیان میں. یعنی بڑی بے رب سی چیزیں ہیں ایسی، جہاں کوئی ایسے کہہ دیا، ویسے کہہ دیا. ٹھیک ہے بھائی، آپ کو شاید اس کا علم نہیں ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو دارالعلوم ہیں، جہاں سات سات دس دس سال کی تعلیم کے بعد وہ فاضل ہوتے ہیں، فارغ التحصیل ہوتے ہیں، دستار بندی ہوتی ہے، دس سال کے نصاب میں ان کے ہاں قرآن کریم نصاب میں داخل نہیں ہو. شاید آپ کو تعجب آئے، ان سے پوچھ لیجئے گا. آخری سال میں صرف سورہ بقرہ کی ایک تفسیر ہے بیضاوی کی، سورت ایک سورت کی، وہ تبرکن آخری سال میں بس اتنی ہے جو ان کو پڑھا دی جاتی ہے. ایک تفسیر سورہ بقرہ کی صرف 10 سال میں قرآن نصاب میں نہیں ہوتی. یہ ہے وہ بنیادی چیز. اب آئیے پیچھے سے چلا آ رہا ہے, یہ چلا آ رہا ہے, یہ چلا آ رہا تھا, یہ جس نے کہا تھا کہ آصف الناس ہوئیں یوترا کو آمن وہم لا یفتنون, کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے بس معاملہ ختم ہوا, یہ چھوڑ دیا جائیں گے, کہہ دیا جائے گا کہ لیجیے یہ پاس ہو کر جائیے جنت میں. یہ کہا یہ بات نہیں ہے, یہ تو بھتیوں میں سے گزر کے جانا پڑتا ہے, تو تالیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے جب یہ ملاوٹ والا دھات سونا اور کندن بنتا ہے. تو یہ ٹکراؤ تھا نا کہ بھٹیاں ہیں کٹھالیاں ہیں جتنی بتائیں. اب یہ کہتا چلا آ رہا ہے درمیان میں, اب وہ آیت آگے جہاں سے آج کا درس شروع ہوتا ہے, مجھے آج معاف رکھیے گا, مجھے جلدی یہ دم پھول رہا طبیعت میں دیتی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. غیر خدا کی عطایت جو ہے اس نے اس کی بنیاد دی ہے جہاں بات یہ شروع کر. بچے کے عقائد, اس کے خیالات, اس کے نظریات یہ کم مرتب ہوتے ہیں جب یہ ہنوز ماں کے گود میں ہوتا ہے, گھٹنے میں چل رہا ہوتا ہے, وہاں سے شروع ہوتے ہیں. جس قسم کے خیالات ماں باپ رکھتے ہوں یا اس گھر کی فضا میں ہوں, بچہ پیدائشن وہ خیالات لے کے بڑا ہوتا ہے. خیالات کی بنیاد وہاں پڑتی ہے, یہ ہے قرآن عزیز آنے مان. کہا مال ایسا لگا بہی علم میں اس آیت, پوچھو نہیں کس طرح سے چمک کی چیز پیدا ہوتی ہے, ذرا سی اس میں تدبر کی ضرورت ہے, تفکر کی ضرورت ہے قرآن میں. کہا وہ زمانہ کہ جس میں ہم لوگ تمہیں علم حاصل نہیں ہوتا, اس زمانے میں یہ ماں باپ جو ہیں یہ خیالات پختہ کر دیتے ہیں. اور اس قسم کا ماحول یا ماں باپ تو خیر کسی خوش نصیب بچے کو میسر آئے کہ وہ توحید کے خیالات وہاں ہوں, یعنی ایک خدا کی عطایت کے خیالات وہاں ہوں, شاید ہی اس دور میں تو ہمارے یہاں کوئی گرانا شاید ملتا ہی نہیں, نہ ملے. بچپن میں بچے کے ذہن میں جو عقائد اور خیالات راسخ کیے جاتے ہیں, ہمارے سب گھروں کے اندر آپ دیکھیں گے انسانوں کی عطایت ہوتی ہے, کسی شکل میں آپ اسے کہہ دیجیے. سیاست کے معاملے میں ارباب اقتدار, شریعت کے معاملے میں یہ ہمارے ہاں کے ارباب شریعت, مذہبی پیشوائیت, ائمہ فقہ, محدث, انسان کہیں چلے جائیے ان میں سے, آخر میں جا کے ایک انسان پہ بات رکے گی. طریقت میں لے لیجئے تو وہاں تو ہر حجرے کے اندر ایک خدا بیٹھا ہوتا ہے. حضرت صاحب کی عطایت پہلی چیز, ماں باپ کی عطایت, ہر بڑے بوڑھے کی عطایت, اسلاف کی عطایت, یہی تعلیم ہے نا جو بچپن میں ملتی ہے ہمارے گھروں میں. مال ایسا لگا بہی علم, اس دور میں جب ہنوز تمہیں علم نہیں ہوتا, اس دور میں یہ خیالات راسخ کر دیے جاتے ہیں تمہارے ذہنوں کے اندر, یہ پختہ ہو جاتے ہیں یہ عقائد تمہارے. اب جب یہ ٹھیک ہے, جب تک بچہ ماں باپ کے ہی, بچے کی تربیت پرورش کی ذمہ داری ماں باپ پہ ہوتی ہے, اسے تو ماں باپ ہی کے حکم کے مطابق چلنا ہوتا ہے. ابھی اس کو علم بھی حاصل نہیں ہوتا, انہیں کی بات ماننی ہوتی ہے. ویسے بھی اس کی حفاظت اور اس کی پرورش اسی میں ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ کے ڈائریکشن کے اوپر چلے. یہ وہ دور ہے ماں لیتا لتا بھائی, جب وہ صاحب شعور ہو جائے اور اس کو صاحب علم حاصل ہو جائے, تو کہا کہ وہ جو شرک کی باتیں انہوں نے اس دور میں تمہارے ذہن میں ڈالی تھی اور قائد پختہ کیے تھے, ان کو ہی نہ لیے ہوئے آگے چلو. یہ کہتا ہوا کہ میرے ماں باپ نے یہ کہا, فلا تطیع ہما, نہ بھائی اب اس دور میں اب ان کی عطایت نہیں. عظیم چیز, آپ کو شاید یاد ہوگا میں پہلے بھی کئی مرتبہ جب بھی آیا ہے والدین کا قصہ قرآن میں میں نے یہ بات دہرائی ہے کہ پہلی چیز جس کے اوپر میں ٹکتا تھا اب تک مجھے یاد ہے، ایک عرصے تک پھر وہ سرگردان رہا میری، تو ایک زندگی تقریباً کئی سالوں کی ایسی گزری ہے، ان عقائد کی کچھ شکوک پیدا ہونے شروع ہو گئے، قرآن ابھی سامنے آیا نہیں تھا، بڑی پریشانی کی زندگی ہوئی، وجدہ کا دائلن قرآن جسے کہتا ہے رسول کو، کہ ہم نے تمہیں تلاش حقیقت میں سرگردان پایا۔ تو پہلی چیز ادھر یہ، ادھر تو چھوڑ دیجئے کہ تصوف میں کیا چیز کھٹتی تھی، وہ تو بات اور میں کبھی بتاؤں گا، شریعت کے معاملے میں کیا بات کھٹتی، دنیا کے ہر مذہب کے اندر یہ مسلمہ ہے ماں باپ کی عطایت فرض، ہمارے ہاں بھی یہ ایک ایسی چیز جس پہ کبھی سوچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، بعض چیزوں میں مسلمات ہیں نا، اور دنیا کے ہر مذہب میں یہ مسلمہ ماں باپ کی عطایت فرض۔ قرآن کریم میں جب میں نے دیکھا کہ جہاں جہاں اس نے یہ کہا ہے، کہا یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو، کہ یہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں جہاں یہ اپنی ضرورتیں آپ پوری کرنے کے قابل نہیں رہے، ان میں کچھ کمی واقع ہو گئی ہے، ان کی کمی پوری کر دیا۔ ایک مقام پہ یہ کہا ہے کہ یہ دیکھیے اس عمر میں پہنچ کے ان کے اعصاب میں بھی توازن نہیں رہتا، کچھ بہتی بہتی سی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، بچہ اور بوڑھا ایک جیسا ہو جاتا ہے، فلا تقل لہما اف، ان کو جھڑکا نہ کرو، یہ ہمدردی کے قابل ہوتے ہیں، غصہ نہ کیا کرو ان کی بات کے اوپر، ان سے بس کی بات نہیں ہے۔ کہیں یہ کہا کہ من نو امر ہو نو نقص ہو پھر خلق، تم دیکھو کہ عمر جب زیادہ بڑھ جاتی ہے تو قواف کمزور ہو جاتے ہیں، عقل اونھی ہو جاتی ہے۔ کہیں یہ کہا کہ اس عمر میں پہنچنے کے بعد حافظے میں اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ جو بات ابھی گھنٹہ بھر پہلے اس کی یاد میں تھی اس کے بعد اس کو بھول جاتا ہے، اینک لگا رکھی ہے اور اینک ڈھونڈ رہا ہے کمرے کے اندر۔ یعنی قرآن کریم جن کے متعلق یہ کہے کہ قوا کی کمزوری سے عقل اونھی ہو جاتی ہے، علم باقی نہیں رہتا، حافظہ نہیں رہتا، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، قوت برداشت نہیں رہتی، ان کو جھڑکا نہ کرو، یہاں کہا رب الوالدین احسانا، یہ ایک چیز ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو، ڈانٹا ڈپکا نہ، ان کی جو کمزوری ہے جو کمی ہے وہ پوری کیا کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ جن کے متعلق وہ خود یہ کہہ رہا ہے، کیا ان کے متعلق حکم یہ دے گا اس نوجوان کو کہ جو ایک اور فضا میں بڑا ہے، پھولا ہے، پھلا ہے، نیا تجربہ، نئے علم، نئی فضا، نئے تجربات زندگی کے، نئی دنیا جس میں یہ بڑھ رہا ہے، اس سے یہ کہے گا کہ ان کی عطایت کرو، جس کے متعلق خود کہتا ہے کہ ان کی عقل اونھی ہو چکی ہے، سوال ہی نہیں۔ تو پہلی چیز یہ کہ ساری دنیا میں تمام مذاہب میں یہ مسلمہ کہ ماں باپ کی عطایت فرض ہے۔ پھر سوچ رکھیے یہ بچے ابھی جو میرے سامنے ابھی ہیں، جو ماں باپ ہی کی ذمہ داری ہے ان کی پرورش، ان کی حفاظت، ان کی تربیت، وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ کہا گیا کہ صاحب ماں باپ کا کوئی حکم ہی نہیں ماننا، ابھی جا کے وہ اما کہے جاؤ اسکول میں، وہ کہے کہ نہیں صاحب بابا جی نے درس میں کہا تھا کہ ماں باپ کا حکم نہیں ماننا، اور وہ بیٹھ جائیں، یہ سمجھ لو بچوں یہ بات تمہیں نہیں کہہ رہا میں، جب بڑے ہو جاؤ گے، علم حاصل ہو جائے گا، شعور آ جائے گا، زندگی کی پختگی میں پہنچ جاؤ گے، اپنے فیصلے آپ کرنے کے قابل ہو جاؤ گے، تو پھر اس وقت یہ چیز آپ کے اوپر بائنڈنگ نہیں رہے گی کہ آپ وہ ہر بات اس لیے ان کے مانے کہ ماں باپ نے یہ کہہ دیا، خود فیصلے کرو، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے فیصلے آپ کرو۔ یہ اس وقت کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ بڑی اسٹرائکنگ چیز میرے سامنے آئی، باقی مذاہب میں میں نے دیکھا، اور خاص طور پہ ہم ہندوستان میں رہتے تھے، ہندو مذہب وہ قریب سے مطالعہ کیا جاتا تھا اس کا، اور رامائن کا پاٹھ تو اس زمانے میں ہر چوک میں، ہر بازار میں ہوتا تھا ہندوؤں کے ہاں، ہمارے ہاں بھی بہت ہوتا تھا، رامائن تو ہے ہی، اس کی نقطۂ ماسے کا کیا ہے، राजा बूढ़ा, उसने नई शादी की, उस बीवी ने उससे ये कौल ले लिया कि तुम्हारे बाद वलीयत मेरा बेटा होगा। ये जो पहली बीवी का तुम्हारा बड़ा बेटा है वो नहीं होगा, हालांकि उनके यहाँ बड़ा बेटा ही राजपाट का मालिक वलीयत हुआ करता था। उसने ये कौल ले लिया। अब उसके बाद कौल तो दे दिया दशरथ ने, बाद में जब सोचा तो रोने लगा, बेटे को बुलाया कि भाई ये बात हो चुकी है। उसने कहा कि पिताजी, मेरा तो धर्म ये है कि आपका कौल का पालन करूं और आपकी अतायत में करूं, इसलिए ये ठीक बात है, ये है, उसी को आप दीजिए। उस बीवी ने ये कहा कि इस पर एतबार हमें कैसे आए कि ये कल को दावा भी कर देगा और फिर राजपाट छीन नहीं लेगा। इन्होंने कहा, बाप ने कहा इससे कि भाई फिर ये है कि तुम मुल्क छोड़ जाओ, जंगलों में चले जाओ। वनवास धार दिया, जंगल में चला गया। अब उसमें ये है कि इस राम का ये जो अमल था अतायत बाप की, यानी बाप बेटा दोनों समझ रहे हैं कि बड़ी नामाकूल सी अनरीजनेबल बात है उसने जो कह दिया, लेकिन ये राम का ये अमल के उसने बाप के हुक्म की अतायत की, उन्होंने राम को खुदा बना लिया, उसकी परस्तिश करते हैं, एक ही जौहर है उसके यहाँ, एक ही अमल। इधर तो राम अवतार बना इस बात पे कि उसने बाप का इतना नामा कुल सा हुक्म जो था माना, माँ बाप की अतायत जब फर्ज हुई। और इधर मैंने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे हैं, नबी खुदा का अपने बाप से कह रहा है कि तुम्हारी मत मारी गई है, अपने हाथ से पत्थर की मूर्ति बनाते हो, उसके सामने झुकते हो, क्या हुआ तुम्हारी अकल को? और खुदा कहता है कि हमने इसको चुन लिया अपने मुखलिस बंदों में, तुम्हारे इसका कर लिया। दोनों जगह एक ही बात, बाप है और बेटा है, वो उसे खुदा मानते हैं, नबी भी नहीं। इसके मुतल्लिक खुदा कहता है कि चुन लिया हमने, बड़ा मकाम है इब्राहिम। सोचिए अजीज आने, मैंने जैसा अर्ज किया है जब मैंने शुरू किया था कुरान का फिक्र, तो ये आशे मकाम आते थे बचपन में जहन में, ये माँ बाप की अतायत कर रहे अतायत ये भी चला आ रहा था, बेहद नुकसान भी उठा चुके थे उसमें। लेकिन कुरान की ये बात कि अगर अतायत फर्ज है तो हिंदू का तो वो अमल समझ में आ सकता है, ठीक है। ये क्या बात है जो कुरान कह रहा है इब्राहिम के मुतल्लिक, हमारे सामने इब्राहिम की ये बात कह के कहा कि तुम्हारे लिए इब्राहिम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है, उसवा हसना है। कुरान करीम में दो ही शख्सियतें हैं जिनकी जिंदगी को उसवा हसना किया करा है, एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, वो तो बात हुई, दूसरे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को, जहां इब्तदाई से होती है कि उन्होंने अपने बाप से भी ये कह दिया। यानी सारी दुनिया मजाहब पे मुसलमा के खिलाफ एक बात की है इब्राहिम ने, और खुदा उससे कहता है शाबाश क्या बात है तेरी, और हमसे कहता है कि ये है जिसकी तकलीफ तुम पे लाजम है, राम की नहीं। ये क्या चीज है, क्या राज है इसके अंदर? इन्हें खामखा घरों के अंदर कुरान अनार की तरह करना चाहता है। लड़का जवान हो जाए, साहब शुरू हो जाए, साहब तरीज हो जाए, उसको इल्म हासिल हो जाए, तो फिर ये कहे कि भाई अपने फैसले आप करो, इनके ना करो, इनके फैसलों को जांचा करो, तोला करो, ठीक हूं तो उस पर अमल किया करो, क्या वो ये चाहता है? नहीं, आगे चल के बात आएगी जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आगे जिक्र आता है। कहा कि तुम वहीं भी आगे बात करूंगा, लेकिन यहां दलील तो देनी पड़ती है। कहने के कायनात में तुम गौर करो, कैसा ये अब्दुल खल्क तुम्हें यजीर, ये कायनात की अशिया जो है इनकी इब्तदा किस तरह से होती है और फिर वो किस तरह इर्तकाई मनाजल तय करती हुई आगे बढ़ती चली जाती है, ऊपर उठती चली जाती है। बताया उसने ये कि तकलीकी प्रोग्राम हमारा ये है कि ये इर्तका की मंजिलें तय करता हुआ ऊपर उभरता है, हर नई नस्ल पिछली नस्ल से एक रद्दा ऊपर रखा हुआ होता है। अगर माशरे की फजा सही हो, तालीम और तरबियत का इंतजाम दुरुस्त हो, हर नई नस्ल पिछली नस्ल से एक दर्जा आगे और ऊपर होती है, کائنات کے تخلیقی پروگرام کا جو ارتقائی منازل ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نئی منزل میں آنے والا پچھلی منزل سے ایک درجہ اونچا ہو. یہ جو اس نے کہا ہے نا اس کے بعد کہ ذرا غور کرو کہ ہم کائنات کو ایک لائف سیل سے ایک ذرے سے انسان کی حید تک لے کے آئے ہیں. کس طرح لے کے آئے ہیں؟ ہر اگلی منزل پچھلی منزل سے اونچی اور آگے تھی. اگر وہ منزل اسی جیسی ہے تو جنود ہے, وہیں پھٹر گئے, پھیر کے بیٹھ گئے. وہ سپیشیز موجود ہے کہ جنہوں نے ارتقائی منازل کی صلاحیت اپنے اندر نہیں پیدا کی, ویسے کی ویسی وہ ہیں. اور اگر وہ ان میں وہ بھی نہیں صلاحیت رہی تو وہ ایکسٹنکٹ ہو گئی, ختم ہو گئی, پیچھے رہ گئی. ارتقا کے سلسلے میں اگلی کڑی میں وہی پہنچی جنہوں نے پچھلی کڑی سے زیادہ اپنے اندر صلاحیت حاصل کی. اس لیے قرآن کی روح سے تو ہر نئی جنریشن کا بچہ اگر اس کی صحیح تعلیم ہے پچھلی جنریشن سے ایک قدم آگے ہوگا. اسے ایسا ہونا چاہیے. اس لیے اگر قرآن بھی ماں باپ کی عطایت فرض قرار دے دیتا اس آنے والی جوان نسل کو بھی, تو یہ اگر پیچھے نہ مڑتی تو کم از کم ٹھٹھر کے تو نہیں رہ جاتی. جیسا غار میں پیدا ہونے والا باپ تھا ہمارا, ویسے ہی آج ہم ہوتے, کیونکہ ان کی تو عطایت فرض عطایت کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے جیسا بنانا چاہتے. گھر کے اندر جس قسم کا وہ ماحول ہو, اور تو اور باپ جس قسم کے کپڑے پہنتا ہے وہ بچوں کو وہ بھی یہ کہتا ہے. یہ بال کٹوانے پہ گھروں کے اندر ناک بھون چڑھا دیتا ہے باپ کے, دیکھو تو صحیح, دیکھتے ہو تمہارے بزرگ کس قسم کے بال رکھا کرتے تھے اور تم آگے ہو صاحب یہ کچھ کرنے والے. یعنی وہ اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا تو وہ جو ان کا عام انداز ہے گھر کو گیست کا, اس سے بھی ذرا اس میں فرق پڑ جائے بچے میں. تو اگر یہ چیز کہیں قرآن کا حکم ہوتا کہ تم نے ان کی عطایت کرنی ہے تو ٹھٹھر کے رہ جاتی ہے نسل, اور ہم ٹھٹھر کے رہ گئے ہوئے. ہمارے ہاں کے یہ اگلی نسل کے بچے جس معاملے میں ماں باپ سے سرکشی بڑھتے ہیں, وہ بھی بال کٹوانے اور پینٹ پہننے ہوتا ہے. فکری اعتبار سے, ذہنی اعتبار سے ان کی کوشش نہیں ہوتی کہ ہم ان سے آگے جائیں, وہ تو ان سے بھی پیچھے گئے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ہے وہ نظام فطرت کہ ہر منزل جو ہے زندگی کی, وہ قرآن نے کہا ہے صراط مستقیم ہے, آگے چلنے کی ہے, اور خدا ذل معارج ہے, سیڑھیوں کے اوپر چڑھنے کی ہے, سیدھی سیڑھیوں کے اوپر. یعنی دائرہ نہیں ہے کہ اسی کے اندر گردش کرتا رہے. ہر نئی نسل پرانی نسل کے ساتھ چلے تو دائرے میں گردش ہو جائے گی نا. یہ تو نہ ہی یہ ہے کہ ہموار بھی ہموار ہے, بلند نہیں ہوتی. صراط امنا ربی ادا صراط, تیرا خدا صراط مستقیم سے ہے, تیرا رب ذل معارج ہے. دو چیزیں بتائیں قرآن نے عزیزا نے من زندگی کا ارتقاء, اس ارتقاء کا سارا مسئلہ ان دونوں میں آ گیا. تیرا رب صراط مستقیم پہ جا رہا ہے, یعنی جو اس کا کائناتی پروگرام ہے وہ دائرے میں نہیں چل رہا کہ گردش کیے چلا جا رہا ہے, ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے. دائرے میں تو یہ ہوتا ہے نا, یہ نہیں ہے, آگے جانا ہے. اور آگے بھی ایک سطح کے اوپر آگے نہیں جانا ہے, دل معارج ہے, سیڑھیوں والا ہے, اوپر بھی چڑھنا ہے آگے بھی بڑھنا ہے. عزیزان من یہ ہے زندگی کا راز. لہذا ہر نئی جنریشن کو فکری علمی اخلاقی تربیتی انداز سے پچھلی نسل سے آگے ہونا چاہیے. تو جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چمکتی ہوئی حدیث ہے, من استوى یوم ماہ فہو مغموم, جس کے دو دن ایک جیسے ہوں آگے نہ بڑھا ہوا ہو سمجھ لو تباہ ہو گئے. دو دن جہاں صدیاں ایک جیسی گزر رہی ہیں, اپنے آپ کو تو فریب دیا جا سکتا ہے نا, بہت اچھی حالت میں. دوسری قوموں کے ساتھ ذرا موازنہ کر کے دیکھیے, یارہ نے تیز گام نے محمل کو جا لیا, ہم ماہوے نالا جرس کاروان. اب بات سمجھ میں آتی ہے قرآن کریم نے کیوں جہاں جہاں والدین کا ذکر کیا ہے یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو، بھڑکا نہ کرو، ڈانٹا نہ کرو، ان کی ضرورتیں پوری کیا کرو. ان کا علم کم ہو رہا ہے، ان کے قوا جو ہے نسار ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے وہ کمزور ہو رہے ہیں اور تم اور آگے بڑھتے چلا جائے. قرآن نے تو پہلے ہی سفے میں بل آخرت سے ہوں یوں کے نوم کا مستقبل کے اوپر نگاہ رکھنے والا مومن ہوتا ہے. عزیزان ایمان، ماضی کی طرف دیکھنے والا قرآن نے کہا ہے کہ اہل جہنم کی ایک پہچان یہ ہے کہ ان کی آنکھیں بدھی میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، سامنے ان کے تاریکی ہوتی ہے، ماضی ان کا جو ہے بیک شندہ ہوتا ہے. جب بھی پوچھو ہم لوگوں سے وہ کہتے ہیں آسا دیکھیے نا کسی سے پیچھے آرو نہیں سی کا زمانہ ہمارے یہاں سبحان اللہ صاحب تعلیم و تمدن میں ہم بھی آسمان پہ چڑھے ہوئے تھے. سب آج کی بات تو کیجیے نا صاحب، سب وہ بات دیکھیے نا ماضی پر اکشن اہل جہنم. اس لیے عزیزہ نمان اسے سوچ سکتی صحیح تعلیم یہ ہے کہ جب تک بہرحال بچے ماں باپ کی حفاظت اور پرورش اور تربیت میں ہے ان کی ڈائریکشن کے مطابق ہی ان کو چلنا ہوگا. جب یہ خود صاحب شعور ہو گئے ہیں، صاحب علم ہو گئے ہیں، اپنی دنیا آپ پیدا کر دی ہے انہوں نے، تو اس وقت پھر اب آ گئے قرآن کی وہ آئے کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے دوسرے انسان سے کہے کہ تم میری عطایت کرو. ماں باپ کو بھی اس کا حق نہیں ہوتا تھا. اگر وہ بھی یہ کہتے ہیں تو وہ ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں مستبد ہوتا ہے، استبداد چاہتا ہے، دوسرے سے حکم منوانا چاہتا ہے، اس میں لذت لیتا ہے. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ آپ گستاخ ہو جائیں، ان کے بعد میں سرکش ہو جائیں. قرآن اس نے سلوک کی تاکید کرتا ہے ان کے ساتھ، یہ ملحوظ رکھیے، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا ہے، نرمی برتنی ہے، گرتنا نہیں ہے. لیکن فکری اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، علمی اعتبار سے اس منزل سے اگلی منزل میں پہنچنا ہے. جس سطح پہ وہ تھے اس سے اونچی سطح میں پہنچنا. یہ کہا کہ یاد رکھو جب تمہیں علم نہیں تھا تو اس قسم کے عقائد وہ تمہارے ذہنوں میں انہوں نے ڈال رکھے تھے شرک کے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ بڑے ہونے کے بعد بھی تمہیں اس کے اوپر مجبور کریں، تمہارے کوشش کریں کہ تم وہی مشرکانہ جو عقائد انہوں نے بچپن میں تمہارے ذہن میں ڈالے تھے انہیں کے اوپر تم رہو، پلا کرتے ہوما، بالکل نہ ان کی عطایت پر. اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں ہے تو لئے مرضی حکم پاؤ نبے تم دماغ تم تم تامل. یاد رکھو سوال یہ نہیں ہم پوچھیں گے تم سے کہ تم نے ماں باپ کے کہنے کے مطابق کیا کچھ کیا تھا، پوچھیں گے یہی ہم کہ ہم نے جو کچھ کہا اس کے مطابق تم نے کیا کیا. مکافات عمل کی دنیا میں تو اس نے کہا ہے کہ باپ بیٹے کو چھوڑ دے گا، بیٹا باپ کو چھوڑ دے گا، کوئی بھی کسی دوسرے کی ذمہ داریاں نہیں سنبھالے، سوال ہی نہیں. اب پھر آگے بات اللہ جینا آمنو ہمارے سوال آتا، یہ آگے وہ آمنو والی بات، وہی ایمان جو سورہ آل عمران کی آیت 77 میں ہے. عزیزہ نے من نوٹ کر رکھیے، وہ بنیاد ہے دین کی، ایمان کی. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. بالکل صرف خدا کی کتاب کے مطابق جو حکم دیتا ہے، جو فیصلے کرتا ہے، جو وہی ہے جو قرآن کے مطابق کہا جاتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب وہ کہا کہ قریب ترین جہاں فریب کھاتا ہے انسان، وہ ماں باپ کی عطایت فرض ہے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے. اگر وہ بھی تمہارے ذہن کے اندر یہ عقیدہ ڈالیں کہ فلاں امام کی، فلاں حضرت کی، فلاں صاحب کی، فلاں کی عطایت کرنی ہے، تو جب تم صاحب شعور اور صاحب علم ہو جاؤ تو وہاں پہنچ کے ان سے کہو کہ نہیں، یہ غلط ہے، عطایت صرف خدا کی. اگر یہ تم نے کیا وعملوا الصالحات، اور اس کے مطابق تم نے وہ کام کیے جو تمہاری صلاحیتوں کو بڑھاتے جائیں، یہ عمل صالحات کے لیے مانے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، تو یہ لوگ ہیں جنہیں ہم ان میں داخل کریں گے جن کی صلاحیتیں بڑی ہوئی ہوں گی. ارتقاء کی اگلی منزل میں تو وہی پہنچے گا نا، استبداد جو شخصی عطایت ہوتی ہے اس میں نقص یہ ہوتا ہے کوئی شخص یہ دیکھ نہیں سکتا کہ اس سے زیادہ صلاحیتوں والا جو ہے وہ پنپ جائے. وہ کوشش یہ استدلال کے معنی یہ ہوتے ہیں, وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کی صلاحیتیں مجھ سے دبی ہوئی رہیں, کم رہیں. وہ جو فرعون کو کہا کے متعلق کہا یذبحون ابناءہم, کہ وہ ابنائے قوم کو ذبح کر دیا کرتا تھا, تو وہ یہ چیز دیکھ نہیں سکتا تو ہے اردو کا لفظ, لیکن یہ پنجابی میں کہاں تو زیادہ دیکھ نہیں سکھاؤں گا, بڑی عجیب چیز دیکھ نہیں سکتا میں, وہ بات نہیں ہے. دو گروہ آ گئے سامنے, ایک کھلے بندوں یہ کہنے والا کہ عطائب صرف خدا کی کتاب کر رہے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. ڈسٹنکٹ پرو ایک, قرآن نے کہا تھا کہ یہ ایمان لاؤ گے تو ہم تمہیں فرقان عطا کر دیں گے, ساری دنیا کے مقابلے میں ایک امتیازی دنیا, دور سے پتہ چلے گا کہ یہ وہ ہے جو خدا کے خدا کسی کے سامنے کرنے کے ساتھ. دوسرا وہ ہے جو کھلے بندوں یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے, انسان انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی بسر کر سکتے, خواہ وہ سیاست میں ہو, خواہ وہ مذہب میں ہو, خواہ وہ طریقت میں ہو, تصوف میں ہو. دو گروہ ڈسٹنکٹ, کھلے بندوں یہ کہتا ہے ایک بین گروہ, تیسرا ہوتا ہے وہ ان دونوں وہ اس سے بھی خطرناک ہوتا ہے جو کھلے بندوں یہ کچھ کرتا ہے, اور وہ ہے جنہیں وہ مناسب کہتا ہے. بدترین خلائق جسے قرآن, کھلے بندوں جو دشمن ہے اس سے تو آپ اپنی حفاظت کا سامان کر سکتے ہیں, معلوم ہوتا ہے. جو دوست بن کے آتا ہے آپ کے ہاں آپ جماعت میں شامل ہو اور نیت شروع سے ہی اس کی تقریب کی ہوتی, اس کی تقریب سے بچنا بہت مشکل. یہ منافق جو ہے آج یہاں بات دیجیے عربوں کی, جنگلی چوہا ہوتا ہے, وہاں تو صحرا ہوتے تھے, وہاں یہ عام طور پہ چوہے ہوتے تھے. جھاڑیوں واڑیوں والے جتنے لوگ ہوتے ہیں, یہ زمینیں جو ہوتی ہیں اس میں اسٹیشن کے جو باہر جانور وغیرہ رہتے ہیں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے, جس میں سے بھاگ کسی جھاڑی کے نیچے چلا گیا تھا, اور اگر وہ ریگستان والی بات ہے تو وہ تو سامنے کھلے بندوں وہ نظر آ جاتا ہے, چوہے چلتی بھی چلی پتا چل جاتا ہے کہ وہ ہے کھلی ہوتی ہے. تو وہ جو جنگلی چوہا ان کے یہاں کا ہوتا تھا, وہ دل بناتا تھا اپنا روپ جن کے چوہے بھی وہ بناتا ہے, اب وہ تو سامنے نظر آ جاتی ہے چوہے کا دل, اور اس کو اگر وہ پکڑنا ہو تو آسانی ہے کہ یہ اس کا پتا ہے ذرا سا کھودیے تو اندر سے وہ پکڑا جا سکتا. یہ جنگلی چوہا کرتا بھی خطاب بھی کرتا ہو کہ وہ جب دل بناتا تھا نا تو ادھر سے تو اندر جانے کا راستہ ہوتا تھا اس کو, اور اندر لمبی سی وہ بنا کے وہ اپنے گل غار سوراخ, تو اندر سے چور دروازے ادھر ادھر اور اسی وقت ساتھ ہی نکال لیتا, یعنی بل میں گھستے وقت ہی اس کی اسٹریٹجی یہ ہوتی تھی کہ باہر نکلنے کا راستہ پہلے بنا لیتا تھا بعد میں اندر داخل ہوتا تھا, اور بل کا کہ اندر جانے کے ساتھ پہلے انتظام کر لیا جائے کہ مجھے نکلنا ہو تو چور کون سا دروازہ ہے جس سے نکلوں, وہ اس کو منافق کہتے تھے, اس غار کو نفع کا کہتے تھے. اب نیفا جتوں نکلے ساڈے تو دونوں پاسے کھلے ہوں گے نا, نیفے کا اگلا پاسا بند کر دیا تو نیوا ہی نہیں رہیں گے, وہ یہ مومن اسے وہیں کا بگڑا ہوا ہے. وہ کیونکہ عربوں کا چوہا تھا اس کا پتہ چلتا تھا, تو ہمارے ہاں جب یہ آیا ہے نا تو ہم تو اور منافقت میں شدت اختیار کر کے ابھی کافی بھی چوڑا دیتا نیفا کا, تم جو ہے نیفا ہی رہنے دیتا. چل گئے, جو شخص کسی تنظیم کسی جماعت کسی حلقے کسی زمرے کسی مجلس میں داخل ہونے سے پہلے یہ سوچ لے کہ مجھے چوری چوری نکلنا کس راستے سے ہے اسے منافق کہا جاتا, یہ ہے عربوں کی زبان. مومن کھلے بندوں دل و دماغ کی کامل رضامندی سے ایک راستہ اختیار کرتا ہے, اس جماعت میں داخل ہوتا ہے, ایک مسلک اختیار کرتا ہے, اور یہ اس کا اسی وقت ہیا ہوتا ہے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, میں نے آخر تک موت تک اسی مسلک کے اوپر رہنا. کافر آپ کو اس سے اختلاف ہو اس کی بھی یہ کیفیت ہوتی ہے, آپ کو اس کے مسلک سے اختلاف ہے، لیکن اس کی بھی یہ صورت ہوتی ہے کہ میں نے یہ جو مسلک اختیار کیا ہے میں نے اسی کے اوپر قائم رہنا ہے کھلے بند. یہ کفر جو ہے وہ بھی اپنے اندر ایک جوہر رکھتا ہے، اسی لیے اس نے کہا تھا کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. اس لیے اس نے کہا تھا کہ اگر مندر میں بھی مرے تو کعبے میں گاڑو برہمن، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو، اس لیے کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. بڑی بات کیا گیا، کفر پہ ایمان سے ہی بشرط استواری تو ہے، مناسب بھی یہ کہتی ہے کہ نظر کچھ آتا ہے ہوتا کچھ، بتاتا کچھ ہے کرتا کچھ، زبان پہ کچھ ہوتا ہے دل میں کچھ ہوتا. پرانے مجید میں عزیزہ نے من شروع سے آخر تھا. کفر کے متعلق بھی بہت، ایمان کے متعلق تو کتاب ہی ہے، لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ جن چیزوں جس کے متعلق اس نے کہا ہے نا کہ احتیاط برتو، وہ منافقت. شروع قرآن میں آپ دیکھیے کہ پہلے اس نے ایمان والوں کا ذکر، پہلی ہی جو سورہ بقرہ کی آیا ہے خدل المتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ سارا کچھ جنا ایک ہو گیا گروہ، ان الذین کفروا سواء علیہم دوسرا گروہ ہو گیا، اور تیسری آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. زبان سے کہتے چلے جائیں گے کہ ہاں صاحب ہم بھی مومن ہیں، ہم ایمان لائے، یقین وہ مومن نہیں ہوتے. جو خادعون اللہ والذین دھوکہ دیتے ہیں، خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، جماعت مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، جن کے اندر شامل ہوتے ہیں پہلے سے دل میں یہ رکھے ہوئے کہ ہم نے تقریب کرنی ہے، ان کی دھوکہ دیتے ہیں ان کو، لیکن وہ وہی ان کو کھٹک دیتا ہے. وما یخدعون الا انفسهم، اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں. یہ خدا کو بھی نہیں، خدا کو تو دھوکا دے ہی نہیں سکتے، جماعت مومنین کو بھی دھوکا نہیں دیتے. بڑے کھڑے کھڑے وہ ہوتے ہیں، وہ پہچان لیتے ہیں. یہ منافق جو ہم لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں، منافق منافق کو ہی دھوکا دینے کی کوشش کرتا ہے، ہم بھی ویسے ہی ہیں. ورنہ مومن کو منافق کیا دھوکا دے دیں، اور اب تیار ہی نہیں ہوں گے، ہم بھی ویسے ہوتے ہیں. زندگی کی ساری کشمکش میں چوہا اپنی گھات میں اور بلی اپنی گھات، اسی اور ہی فکر سننے اور ساری فکر سنتا ہے، گڑا مار دے. مومن کو شمشیر برہنا ہوتا ہے جیون، کھلا کھلا ہوتا ہے. تو قرآن کریم نے وہ جو دو گروہ تھے جن کا ذکر وہ کرتا ہوا چلا آ رہا تھا، اس کے بعد من الناس من یقول آمنا باللہ، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ شروع میں کہا گیا کہ دعویٰ ایمان کی صداقت کا ثبوت یہ ہے کہ جب مقابلہ آ کے پڑے دشمن سے، سینہ سپر ہو کے سامنے کھڑا ہو، لڑلے سے جان دے دے. کہا یہ ہے کہ جس کٹھالی میں وہ داخل ہو کے کندن بن کے نکلے گا. یہ کہا تھا، کہا ایک آئیے ایک گروہ آپ کو یہ بتاؤں، آ جاتے ہیں اور آپ کے آ کے دستخط کر دیے، فارم بھی بھر دیا ان کا، اور آپ کی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کیفیت یہ ان کی ہوتی ہے کہ اگر تو ساتھ رہنے میں فائدہ ہوتا چلا جائے تو ساتھ ہیں بالکل، اور پکی طور پہ ساتھ کہتے ہیں. ذرا تکلیف ہوئی اور اس کے بعد کہا کہ کس مصیبت میں بھاگے. اب منافق کی ایک بڑی عمدہ ڈیفینیشن ہی نہیں، اس کی پہچان سامنے آ گئی کہ اپنی مفاد پرستی کے لیے کسی کا ساتھ اگر کوئی دیتا ہے صرف تو وہ منافق. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. ساتھ ان کے شامل ہوا یہ سوچتے کہ مزے ہی مزے ہیں ان کے ساتھ، لیکن جب تزاحم ہوا، مقابلے میں جانا پڑا، وہاں کچھ تکلیفیں ہوئی، تو ان تکلیفوں کے متعلق چلا اٹھا کہ صاحب یہ تو خدا کا عذاب آ گیا ہمارے اوپر، ہم تو یہ سمجھ کے نہیں آئے تھے، یہ کیا ہو گیا. والا ان جا نسر من ربک لا یقولن ان کننا معکم، اور جب ان کو کامیابیاں نصیب ہوئی دیکھا کہ ان کی طرف زیادہ ووٹ پڑھ کے چلے جا رہے ہیں، ہوئے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں سر، نہ تو تمہاری پارٹی جو ہے تم نہیں، تم نے تو اس وقت یہ کہا تھا کہ میں تو نہیں کہا تھا، وہ کہنے لگے میں نے تو انہیں دھوکھا دیتا سی، تجھے میں زور لاؤنا سی نہ پیا، میں انہوں دل دیتا سی اندروں میں تھوڑے نال سا ملازا کرنا جی، جب مفادات اور مسالے تمہارے ساتھ میں نے ہیں تو کسمے کھا کھا کے کچران بھی دوسری جگہ ہے تو تسمے اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں کہ نہیں میں تمہارے ہی ساتھ تھا، میں اس کو فریب دے رہا، فریب کو ضرور دے رہا تھا، وہاں قرآن نے کہا ہے جو یہ کہتا ہے نا اس کو فریب دے رہا تھا، وہ ہر ایک کو فریب دے گا، بچنا اس سے، یہی تو وہ چیز تھی جو حضرت عمر نے کہی تھی، ان کا کال تو کیا بات ہے صاحب، چمکتا ہوا نظر آتا ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے ہی بتایا تھا، ایک شخص نے آ کے کہا تھا کہ مومن وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، آپ نے کہا تھا کہ فکرا پورا کرو، آگا کیوں کہتے ہو، میں نے جی کیسا فکرا پورا کروں، کہا مومن وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اور کسی سے دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے، مومن خدا کی صفات کے رنگ میں رگا ہوا ہوتا ہے، خدا بھی اگر دھوکہ نہیں دیتا ہے تو دھوکہ خدا کھاتا بھی نہیں ہے، مومن وہی ہے، دیتا بھی نہیں دھوکہ، دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے، مومن کی بصیرت عزیز نمن، ہمیں تو پتہ نہیں ہے عزیز نمن کی ایمان ہوتا کیا ہے اور وہ کیا جوہر پیدا کرتا، وہ تو وہ فراست پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، خلوص ہو اگر اپنے دل کے اندر، مسلط بینیاں اور منافق انگیزیاں نہ ہوں، فراست کو تو دھندلا یہ چیزیں کرتی ہیں، مفاد پرستیاں دھندلا کر دیتی ہیں، انا ہو جاتا آدمی جن کہنے، ورنہ ایمان کا کیا ہو، رسول اللہ حضور نے فرمایا فراست مومن جننا ہو یندروں کے نور، مومن کی فراست سے متاثریہ کرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کا نور تو کتاب ہے، مومن نہیں ہو سکتا، لیکن یہ گروہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب مفاد تمہارے ساتھ رہنے میں ہے تو ساتھ رہتا ہے، اس کے بعد جب دیکھتا ہے کہ اپنے مستقل الگ مفاد ہے تو ہر قسم کا وہ دھوکہ دے دیتا ہے، قرآن کریم نے ان سے بچنے کی اتنی تاکید کی، اور آپ تاریخ انسانیت پہ نگاہ ڈالیے، کھلا ہوا کافر وہ تباہیاں نہیں مچاتا کسی قوم کے اندر آ کے، جو اس قسم کے نقاب پوش اندر دار آستی منافق جسے قرآن نے کہا ہے وہ جو تباہیاں پیدا کرتے، لَيَقُولُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اتنا معقوم، اور آگے بات کہی، کہا ان سے پوچھو آواز لئے صلاحو بے عالم بے ما فی صدور العالمین، ٹھیک ہے کہتے ہو کہ نہیں صاحب ہم تو دل سے تمہارے ہی ساتھ تھے، یوں ہی اوپر اوپر ان کے ساتھ تھے، کہا ان سے پوچھو کہ کیا ان کا خیال ہے یہ اس خدا پہ ایمان لائے ہیں کہ جو دلوں کے حالات کو نہیں جانتا، اچھا ان کا ایمان ہے اس قسم کے خدا پہ ہے تو اس کو بھی فریب دے سکتے ہیں، کہا کہ وہ تو نو انسانی کے قلوب کے اندر کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، اس کو کیا دل دے سکتے ہو، اس کو کیا فریب دے سکتے ہو، وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، وہ جانتا ہے کہ مومن کون ہے، وہ جانتا ہے کہ منافق کون ہے، تو زندگی میں عزیز علمان قرآن کریم کی اس تعلیم کی روشنی میں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے، ہمیشہ اس کی احتیاط برتنی چاہیے کہ جو آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتا ہے وہ فی الحقیقت مخلص ہے، اخلاص کے ساتھ ساتھ دے رہا ہے، یوں ہی نہ بھروسہ کر لو کسی چیز، قرآن کی تعلیم یہی ہے، منافقین سے بچنے کی بڑی تاکید کرتے ہیں، اور یہ ہے یعنی جہنم میں تو سارے باہر جنہیں کفار کہا جاتا ہے ان کو وہ بھیجتا ہی ہے، فی دراکل اصل مننا، جہنم کا سب سے نیچے کا جو درجہ ہے اس میں منافق کو وہ کہتا ہے، وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، کہا یہ گروہ وہ ہیں، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، وہ ان سے کہتے ہیں آ کے ہماری جماعت میں کچھ لوگ جو ایسے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ یہاں تو تم سے روز باز پرس بھی ہوتی ہے, یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, جو قصور ہو گیا وہ غلطی ہو گئی, جماعتوں میں تو یہ ایسا ہوگا. ساتھ چھوڑے ساتھ ان کا روز تنگ کرتے ہیں تمہیں, یہ ہمارے پاس ساتھ آؤ, جو کچھ تم کر گزرے ہو اس کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہوگا, تمہاری لفظیں بھی جو ہو چکی ہوئی ہیں ان کو ہم سنبھال لیں گے. یہ اس قسم کی ٹیمپٹیشن اور ترغیب دے کے بھی جماعتوں سے الگ کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. آپ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. ان سے تو اپنی لغزشوں کی جو نتائج ہیں وہ نہیں بھگتے جائیں گے, تمہاری لغزشوں سے تمہیں کس طرح سے یہ معاف کرا سکتے. جو چیزیں بھی تباہی پیدا کرنے والی ہیں اس کے متعلق تو قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ اندر حسنات جو تھے دل کے تصویا لغزشیں ہو جاتی ہیں, لیکن لغزشوں کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے یا جو تباہی آتی اس کے ازالے کی شکل یہ ہے کہ جتنے نقصان دینے والی کوئی بات تم سے ہو گئی اس سے زیادہ فائدہ دینے والی بات کرو. وہ جنہوں کہنے نے وہ پاپا بھی پورا ہو جائے گا کہ مال کچھ بچ بھی جائے. عجیب چیز طریق ہی یہ ہے سیئات کی مدافعت حسنات کے پر. لور حضرت کی نکابلی سیاست تو یہ جانتی نہیں, وہ تو مقابلے میں رد عمل ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ اور تقریبی بات ہے. وہ کہتا ہے اس طرح سے تقریب کا ازالہ نہیں ہوتا, حسنات سے سیئات کا ازالہ ہوتا. بڑی بلند تعلیم ہے جو قرآن دیتا ہے, یہی وہ چیز ہے جو ابھی یاد مجھے آئی, جو قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ اس شخص نے دشمنی کی تھی مخالفت کی تھی یہ سب کچھ ٹھیک ہے, ایک رد عمل یہ ہے کہ اس سے زیادہ اس کے ساتھ تو مخالفت اور دشمنی کر. آج ہی یہی کہے گا, اس نے کہا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں جسے دن اوور کرنا چاہتے ہیں. کہا اس کی بجائے حضور سے دل سے اس کو گلے سے لگا لو, دیکھو کتنا جگری یار بن جاتا ہے تمہارا. یہ ہے وہ اصول جو قرآن نے بتایا. یہ کہا کہ یہ بات غلط ہے, تم سے اگر کوئی کوتاہیاں اور لغزشیں ہوئی ہیں تو یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں آؤ ہماری طرف ہم سنبھال لیں گے. یوں نہیں سنبھالنے کی بات ہو, اس سے زیادہ بہتر حسن کارانہ انداز کے کام کرو, یہ ناہمواریاں ہمواریاں بھی بدل جائیں گی اور کچھ اور زیادہ بھی بڑھ جائے گی. ہاں یہ منفعت کا سودا ہے, یہ ہے دشمنوں کو جوس بنانے کا طریقہ قرآن نے بتایا. یہ کر والا یہ میں بننا اسکالا ہوں و اسکالم ما اسکالے ہوں والا یوس ادن یوم القیامت اما کانو یخترون. تقریبی نتیجہ پیدا کرنے والا کام کسی کی طرف سے ہو کسی جماعت سے ہو, ایسا کام کرنے والا کسی کے ہاں جا کے مل جائے, یہ کام تو اپنا نتیجہ پیدا کر کے رہتا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں آؤ اور ہم ان چیزوں کے متعلق مواخذے سے بتائیں گے, تمہیں بھی بتا سکیں گے اور اپنی بھی یہ حالت ہوگی کہ اپنے اس قسم کے جو تقریبی کام ہے ان کا بھی نتیجہ بھگتیں گے اور تم سے یہ جو غلط وعدہ کر رہے ہیں اس کا بھی نتیجہ بھگتیں گے. اگر دو تولے سینکی ظاہر ہے چار تولے سینکی تریاگ تو نہیں بن جائے, وہ تو اور شدت سے مولک ہو جائے. والا یوس علمنا یوم القیامت اما کانو یفترون. کتنا بڑا فریب ہے یہ جو دیتے ہیں دنیا, ظہور نتائج کے وقت یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ اس طرح پردازی فریب انگیزی جھوٹے وعدے غلط کوشیاں یہ کبھی بھی تعمیری نتائج پیدا نہیں کر سکتے, یہ حسنات ہی ہیں جو تعمیری نتائج پیدا کر سکتے. اور یہ تمہید ماننے کے بعد پھر جو قرآن کا انداز ہے انبیاء سابقہ اقوام گزشتہ کی داستانیں پھر وہ سامنے لاتا ہے کہ لو یہ ہم نے اصول بتایا ہے نا, آؤ دیکھو تاریخ کے اوراق سے پوچھو وہ شہادتیں اس کی دیں گی کہ یہ اصول واقعی بڑا محکم ہے. تاریخی شواہد قرآن کے ان دعووں کی صداقت کا ثبوت بنتے ہیں. اور یہ کچھ کہنے کے بعد والا کا درس اللہ نوح نے علاقوں میں ہی پہلے نبی سے بات شروع کر دی. قرآن یہ کرتا ہے. اس کے بعد اور انبیاء کا ذکر بھی آئے گا. وہاں بھیجا اتفاق سے یہ ایک آیت سامنے آ گئی ہے جس کا غلط مفہوم ذہنوں میں الجھاؤ پیدا کرتا ہے. اسے میں ذرا واضح کر دوں. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. اس آیت میں یہ کہا گیا وہ ان نے یہ ترجمہ اس کا یہ کیا جائے وہ ان نے رہا 1000 سال 50 برس کم. 50 برس کم 1950. تو عام طور پہ یہ مشہور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال کی تھی. اور پھر اس پر اعتراض کیا جاتا ہے. بہرحال مخالفین جو ہے مترزین جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ تاریخ کو شہادت نہیں دیتی. حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ بھی متعین ہے کوئی 6000 سال قبل مسیح سمجھ لیجیے. اور یہ لوگ جو محقق ہیں وہ کہتے ہیں کہ اینتھروپولوجی کے اعتبار سے تو اس سے بھی پہلے زمانے سے جب انسان نے اپنی زندگی ابتدائی شروع کی ہے وہاں سے وہ کہتے ہیں ہم تحقیق کی ہوئی ہے. اتنی 1000 سال کی 900 سال کی 950 سال کی عمر تو نہیں ہوا کرتی تھی. دو باتیں اس میں یاد رکھی. ایک تو یہ ہے کہ جسے کسی فلاں بڑے شخص کی عمر کہا جاتا ہے وہ اس کی صرف فزیکل لائف کبھی زندگی اپنی ذات کی نہیں ہوتی. ایک دور ہوتا ہے اس کی تعلیم کا, اس کے بنائی ہوئی تہذیب کا, اس کے تمدن کا. پرانی کریم میں یہ چیزیں کہیں ہیں دور ابراہیمی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رسالت قیامت تک. یہ جو ہمارے ہاں روز مذاکرے ہوتے ہیں مناظرے ہوتے ہیں باتیں ہوتی ہیں پھر صرف تبدیل ہوتی ہے کہ رسول اللہ زندہ ہے یا نہیں. حیات النبی بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ مسئلہ. میں اس مسئلے میں نہیں جاتا. یہ حضور اعظم حضرات جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں جب تک ان کا پیغام ان کی تعلیم جو ہے روح زمین پہ زندہ ہوتی ہے. وہ زندہ ہوتے ہیں اس اعتبار سے جب تک ان کے متبعین جن کو ان کی امت کہا جاتا ہے وہ ان کا تسلسل جب تک ہوتا ہے وہ زندہ ہوتے ہیں. روح محمدی امت محمدیہ کے اندر زندہ ہے, پیغام محمدی کے اندر زندہ ہے, رسالت محمدیہ کے اندر زندہ ہے, قیامت تک کے لیے زندہ ہے. تو یہ جو ہے فلاں نبی کا زمانہ اس کو کہیے. پر لبیسا فی ہی وہ ان کے اندر رہا اس کا دور ہے یہ. اور اس کے بعد اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو پیغام یا تعلیم تھی انبیاء تو اور بھی ساتھ آتے رہے وہی تھی تعلیم وہی تھا پیغام حضرت نوح کا. وہ اس وقت تک رہا تب تک حضرت ابراہیم کا دور نہیں آ گیا. اور قرآن نے اس آیت کے بعد درمیان میں تمام انبیاء جو ہیں ان کا ذکر جو ہے معذوف کر دیا ہے. وہ ابراہیم ہے اجتالا اور حضرت ابراہیم کا ذکر آگے آگے. تو تاریخ کے اس دور اس اصول کے اعتبار سے کہ ایک دور ہوتا ہے کسی کی تعلیم کا کسی کی تہذیب کا. دور حضرت نوح جو ہے وہ رہا دور حضرت ابراہیم کے آغاز تک. وہاں سے دور ابراہیم شروع ہوا. اور میں عرض کروں گا کہ یہ دو ادوار جو ہیں ان میں فرق کیا ہے, اس دور کی بنیادی خصوصیت کیا تھی اور دور ابراہیم نے کیا فرق آگے پڑا. بہرحال یہ یا تو دور ابراہیم نوح ہے حضرت نوح ہے ان کی تعلیم کا زمانہ ہے. اور اگر اس طرف آنا ہے کہ وہ واقعی فزیکل جو ہے عمر اس میں بھی ایک بڑا عجیب نقطہ ہے. الفا سنت اب آئی عربی زبان ان کے ہاں ہم تو یہ سن کہتے ہیں نا سال بھر کے لیے. وہ کہتے تھے یہ جو 4 فصلیں ہوتی ہیں ایک سال میں ان میں سے ہر فصل کو وہ سن کہتے ہیں. سال کا چوتھا حصہ. تو ہزار فصلیں جو ہیں وہ 250 سال ہوئی. اللہ خمسین آمن 50 اس میں سے نکال دیے. 50 سناتن نہیں کہا, غور کیجیے گا, جو نکالا ہے اس میں سے وہ آمن نکالا ہے. آمن سال ہوتا ہے. ہزار فصلوں میں سے 50 سال نکال دیے, اس اعتبار سے 200 کے قریب یہ بن جاتا ہے. یہ ممکن ہے. 125 سال, 150 سال کی عمر کے تو لوگ آج ہمارے ہاں اب بھی کئی موجود ہوتے ہیں. غدر کے زمانے کے حالات سنانے والے لوگ ہمارے ہاں یہاں موجود تھے, اب بھی ہوتے ہیں. امکان ہے اس کا. اور پھر آگے آئیے, پھر آئیے, ان کی زبان جو ہے عربوں کی پتہ نہیں, بلا تھے یہ لوگ. آمن ان کے ہاں, یعنی سناتن ان کے ہاں جب سال کے لیے بھی استعمال کیا جائے اور آمن بھی, تو اس میں پھر وہ فرق کر دیں. آمن ان کے ہاں ہوتا ہے خوشحالی کا سال, آرام کا سال, امن کا سال. سناتن ہوتا ہے سستیوں کا سال. نبی کی زندگی میں پہلا جو ہے قدر نبوت کا زمانہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال تک رہے انہی مکے میں, انہی قریش کے اندر, بڑی امن امان میں. امین تو حضور کا لقب تھا. بڑی خوشحالی کی زندگی, امن کی زندگی, سہولت کی زندگی, کوئی مخالفت نہیں, کوئی مزاحمت نہیں. اس کو عرب کہتے تھے عام. نبی کی زمانہ قبل نبوت کی زندگی کسی تزاحم کی نہیں تھی, یہ امن ہوتا تھا. اور اس کے بعد جب یہ تزاحمات شروع ہوتے تھے تو اس کو وہ سنت کہتے تھے, اپنے احسان کہتے تھے. اب یوں کہیں تو پھر شروع ہو جائے گا کہ 50 سال کی زندگی قبل نبوت کی تھی ان کی, ان میں تو آرام سے گزرے. اور اس کے بعد سناتن کی زندگی آتی ہے کہ جس میں سختیاں شروع ہوتی ہیں. عجیب قوم, تو یوں کہا جا سکتا. اس اعتبار سے پھر یہ جو ان کا زمانہ نبوت کا آگے آئے گا, یہ ان کی تعلیم کا زمانہ آئے گا. یہ ہے وہ دور جو ابراہیم کے دور تک کرا تھا. بہرحال اس وقت تک اس مسئلے میں تحقیق کا رخ اسی طرف کو گیا ہے کہ اگر 250 سال کی عمر ہے تو 50 سال زمانہ قبل از نبوت ہے جس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا, اور اس کے بعد جب دوسرا دور نبوت ان کی زندگی کا شروع ہوتا ہے تو اپنے ہاں سے وہ ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے. جو ٹکراؤ نظر آ گیا, قرآن نے اس کی تفصیل یہاں نہیں دی. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ, وہ ظالم قوم جو تھی انہوں نے اس قدر مظالم کیے, اور اس کے بعد پھر خدا کا قانون مکافات عمل آ گیا. وہ پوری کی پوری قوم کو لے ڈوبا تھا, ظلم لے ڈوب کر. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ, اصول ہے اس کے قانون مکافات کا کہ ظالم کی کھیتی کبھی پنپ نہیں سکتی. یفلح ایک عجیب لفظ ہے. کھیتی اگتی تو رہتی ہے, وہ نظر بھی آتی ہے کہ اگ رہی ہے, بڑی بھی ہو رہی ہے. فلاحت وہ ہوتی ہے جب اس کے اندر وہ دانے پڑتے ہیں, فصل پکتی ہے. جب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, ظالم کی کھیتی اگتی ہوئی تو نظر آتی ہے, ٹونکیاں بھی دکھائی دیتی ہیں, سر سر و شاداب بھی وہ دکھائی دیتی ہے, اس لیے وہ فریب نگاہ پیدا کرتی ہے. انسان دھوکے میں آ جاتا ہے. لا یفلح الظالمون, پکتی نہیں. تو اس میں ایک وقت لگ جاتا ہے نا, وقفہ لگ جاتا ہے, مہلت کا وقفہ جسے قرآن کہتا ہے. اسی سے انسان دھوکا کھا جاتا ہے. تو یہاں یہ کہا کہ وہ ظالم تھے. اتنا عرصہ لگ گیا حضرت نوح علیہ السلام کو ان میں تبلیغ کرتے ہوئے, ان کی اصلاح کی کوششیں کرتے ہوئے, لیکن وہ اس مقام پہ پہنچ چکی تھی, دا ریور آف نو ریٹرن جسے کہتے ہیں, کہ جس میں بازیابی کی کوئی صورت نہیں رہی تھی, باز آفرینی کا امکان نہیں رہا تھا. انسان کے بعض اس قسم کے غلط کام بھی ہوتے ہیں جس میں باز آفرینی, بازیابی کا امکان نہیں رہتا. بات تو وہ ایک سیکنڈ میں ختم ہوتی. ایک شخص ایک چاقو لے کے اپنی آنکھ میں مار دیتا ہے, ایک سیکنڈ میں یہ کام ہو گیا. اب وہ ایسا اس نے جرم کیا ہے کہ اس میں بازیابی کی شکل باقی نہیں رہی, ساری عمر اندر رہے گا. اس قسم کے کام کی ہو تو جب اس مقام پہ کوئی کام پہنچ جاتی ہے تو پھر قرآن نے کہا کہ پھر ان کے اس قسم کے جو ظلم آمیز اعمال تھے وہ انہیں لے ڈوبے انجائے نہ ہو وہ اصحاب سفینہ تھے وہ جعلناها آیۃ للعالمین. تو وہ حضرت نوح اور ان کے ساتھی وہ جو اس اصول پہ قائم تھے کہ خدا کے سوا کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے, یہ تھا نا وہ گروہ, وہ بچ گئے. اور یہ جو داستان ہے اسے ہم نے آنے والے زمانے کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی ایک نشانی بنا کہ غلط نظام غلط کام ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ظلم ہوتا ہے اور آخر الامر وہ لے ڈوبتا ہے ان لوگوں کو جو اس نظام یا اس قسم کی روش زندگی کے حامل ہوتے ہیں. کہا تاریخ کی پہلی شہادت جو ہے وہ اس اصول قرآنی کی صداقت کا ثبوت بنتی ہے کہ ظالم کی کھیتی پنپ نہیں تھا. حضرت نوح علیہ السلام سے بات شروع کی اور میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ یہاں بات اس تعلیم کا دور ہی ہے, آگے ہے وہ ابراہیم, حضرت ابراہیم آ گئے. وہ درمیان میں قوم عاد قوم سمود وغیرہ جو ہے ان کا ذکر یہاں نہیں کیا قرآن نے, حالانکہ وہ حضرت نوح کے بعد اور حضرت ابراہیم سے پہلے کا دور ہے. وہ ابراہیم اور یہاں سے حضرت ابراہیم کی بات شروع ہوئی ہے اور بڑی تفصیل سے وہ بات آئی ہے. وقت اتنا ہے نہیں, اگرچہ پانچ منٹ تو ہے لیکن کتنے کی آپ معافی دے دیجیے. یہ بات شروع کی تو یہ تسلسل سے بات بیان کی جائے گی تو بات سمجھ میں آئے گی, کیونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم نے دو ہی شخصیتیں ہیں جن کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے, بہترین نمونہ قرار دیا ہے. تو وہ نمونے والی زندگی ہمارے سامنے تسلسل کے ساتھ آنی چاہیے. ہم سورہ العنکبوت کی آیت 15 تک, ہاں 15 تک آ گئے عزیزان ایمان, 16 سے آئندہ شروع کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.